أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين محترم بزرگوں اور بھائیوں یہ آج کا بیان اچانک سا ہے میرے اپنے علم کے اعتبار سے اور آپ حضرات اس وقت کے بیان سے یہ خیال نہ کریں کہ کہیں رمضان پھر دوبارہ آ گیا یہ اس لیے کہ چاند دیکھنے سے یہ ضروری نہیں لازم آتا کہ رمضان ہی شروع ہو گیا جس طرح رمضان کا چاند ہوتا ہے ویسے ہی شوال کا ہوتا ہے ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا ہوتا ہے محرم اور سفر کا ہوتا ہے تو ہر چاند موجب رمضان نہیں ہے وہ تو ایک خاص چاند ہوتا ہے جس سے رمضان کا وجوب ہوتا ہے اس لیے اثر کے بعد بیان کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رمضان پھر شروع ہو گیا ہے رمضان شریف گیا تو دیکھو کتنی برکتیں گئی افطار گئی سحری گئی روزہ گیا صیام گیا قیام گیا اس کے ساتھ ساتھ خدا جانے اور کتنی نعمتیں ظاہری باطنی برکتیں اپنی آغوش میں لے کے آیا تھا اور چلا گیا اور پھر ہمیں کوئی خاص اس کے جانے کا افسوس بھی نہیں ہوا ایک مہینے تک وہ معزز مہمان ہمارے پاس رہا جس نے ہم کو خدا جانے کتنی نعمتیں کتنی رحمتیں کتنی مغفرتیں عطا کی اور پھر وہ ہم سے چپکے سے چلا گیا اور اس کے جانے کے پر بھی خوشیاں منائی یعنی اللہ کا عجیب نظام ہے کوئی 60 برس کا نہیں 70 برس کا 100 برس کا بوڑھا بھی گھر میں اگر ہو جس کے جانے کی ہم دعائیں بھی کرنے لگے ہوں کہ اللہ جلدی سے اس بڑے میاں کو اٹھا لو ہر وقت گھر میں بے چینی ہے درد ہے کرب ہے ہر وقت پریشانیاں ہیں حکیموں اور ڈاکٹروں کے بس کا کوئی علاج معالجہ نہیں رہا جب ایسا بوڑھا ہو کر بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اولاد چھوڑ کے جاتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اس کے پیچھے بہت سارے رہتے ہیں اس کے نواسے اور پوتے اور پوتیاں بھی ہوتے ہیں مگر اس بڈھے کے جانے کا بھی تو قلق ہوتا ہے نا تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے یعنی اگرچہ یہ دعا مانگنے لگے ہوں ہم کہ یہ اللہ جلدی اٹھا لے اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بیٹے کو میں نے اپنے باپ کے حق میں یہ دعا کرتے ہوئے اپنے ان کانوں سے سنا کہ بوڑھا بیمار تھوڑا سا پریشان بیٹا بھی پریشان اس کے اٹھانے بٹھانے وغیرہ کی زحمتیں دقتیں یعنی ویسے وہ بیٹا بڑا فرما بردار بیٹا تھا وفادار بیٹا تھا میں جانتا ہوں ان کو لیکن پھر بھی میں نے ایک دن اٹھاتے بٹھاتے ہوئے بیٹے کی زبان سے یہ کلمے سنے کہ اللہ ان کو جلدی سے اٹھا لو دعا کر رہے تھے حالانکہ یہ دعا جائز نہیں ہے کسی باپ کے لیے یا کسی بوڑھے کے لیے یا خود اپنے لیے پریشانیوں سے گھبرا کر آدمی مرنے کی دعا کرے اس کی اجازت نہیں ہے مرنے کی تمنا کرے کوئی اس کی اجازت نہیں ہے صرف ایک مقصد کے لیے موت کی تمنا کی اجازت ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی محبت اور اس کا شوق آدمی کو بے چین کرے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کی ملاقات میں روڑا سمجھ رہا ہو کہ جب تک زندہ رہوں گا جب تک مروں گا نہیں اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی تو لقائے حق کی خاطر لقائے رحمان کی خاطر اس کا بھی شوق ہو تڑپ ہو بے چینی ہو بے قراری ہو اس وقت اگر موت کی تمنا کرے تو اس کی اجازت ہے لیکن آدمی مصیبت سے گھبرا کر یا بیماریوں سے گھبرا کر یا بڑھاپے کی کمزوریوں سے گھبرا کر یا ماحول کی دقتوں سے گھبرا کر یا دنیا کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر موت کی تمنا کرے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ دونوں نے خود اپنے باپ کے لیے یہ دعا کی تو میرا تو جسم کانپ گیا اللہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ وہی باپ جس نے ہم کو پالا ہو پرورش کیا ہو کروٹیں دی ہوں اور جس نے ہم کو ہماری کسی بیماری پر بھی باپ نے یہ تمنا نہ کی ہو کہ یہ چلا جائے ہم کتنے ہی بیمار ہوئے کتنی پریشانیاں ہوئی کتنا ہی ہم نے ذکر بھی کیا مگر ماں باپ دعا دوا کریں گے علاج معالجہ کریں گے حکیموں ڈاکٹروں کو ڈھونڈ کے لائیں گے اور جب یہ مایوسی بھی ہونے لگے گی کہ ان ہڈیوں میں اب گودا نہیں آ سکتا، یہ ایسی سخت بیماری بچے کو لگ گئی ہے، تو کم از کم میرے کان اس سے آشنا نہیں ہے کسی باپ نے یا کسی ماں نے بچے سے پریشان ہو کر کبھی اس کے مرنے کی دعا یا تمنا کی ہو۔ آخری وقت تک یہی دعا، یہی تمنا، یہی آرزو، یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے یہ بچہ بچ جائے اور اس کو اللہ زندگی اور اس کو اللہ عمر دے دے۔ لیکن ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے میں نے خود سنا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ بوڑھا، دادا پر دادا دنیا سے رخصت ہو جائے، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے جائے، نسل کے سلسلے چھوڑ کر جائے، دولت کے ذخیرے چھوڑ کر جائے، تب بھی تو اس کے جانے سے کچھ قلق ہوتا ہے نا، رنج ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے۔ بعض بعض لوگ تو اس کے مرنے کے بعد پھٹی جا کرتے ہیں، کوئی چالیسواں کرتا ہے، کوئی دسواں کرتا ہے، اور ہمارے یہاں تک مثل بھی مشہور ہے کہ جاٹ مرا جب جانی ہے جب تیر بھی لے ہو۔ جاٹ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اگر یہ مر بھی گیا تو قبرستان سے بھی اٹھ کے آ سکتا ہے، جب تک اس کی تیر بھی نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے مرا ہی نہ سمجھو۔ یہ مسلمانوں میں بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، تیسرے دن چنے پڑھے جائیں گے اور خدا جانے کیا کیا ہوگا، حالانکہ ان رسومات میں سے اس کو کوئی بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ فائدہ تو جب پہنچے گا جب کسی عبادت کو اس کے لیے بھیجا گیا ہو، اور جو خود عبادت یہاں بنی نہ ہو تو اس کو ہم بھیجیں گے کیا؟ تو جائے گی نہیں۔ اس لیے پابندیوں کے ساتھ، رسموں کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ چونکہ عبادت ہی نہیں بنتی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہمارے لیے خود مفید نہیں ہے، تو ہمارے مرنے والوں اور جانے والوں کے لیے کیسے مفید ہو جائے گی؟ وہ ثواب پہنچانے کا تو ایک ہی رستہ ہے کہ ہم کوئی صدقہ کریں، خیرات کریں، اور اس میں بھی اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کا اس میں شائبہ گناہ کا نہ ہو، اور خلوت میں ہم اللہ سے کہیں اللہ جو کچھ یہ صدقہ کیا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ کر، صحابہ کو پہنچ کر، انبیاء کو پہنچ کر۔ ایسے ہی کوئی نفلی عبادت کی جائے، نفلیں پڑھی جائیں، ان کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو بھی اگر پابند رسوم کر دیا گیا ہے تو اس کی تلاوت خود ہمارے حق میں عبادت نہیں رہتی، تو مرنے والوں کو اس کا ثواب کیسے پہنچ جائے گا؟ مثلاً یہ کہ بچوں کو بلایا اور گھر میں ان کو قرآن شریف پڑھوایا اور ان کو کچھ کھانا وانا کھلا دیا، اور اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ بچوں کو تو خود ہی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ بچوں کا پڑھا ہوا ثواب تو اس کے ماں باپ کو مل جاتا ہے۔ جب ہم نے بچوں نے بیٹھ کر گھر میں قرآن شریف پڑھوایا تو کس کو ثواب ملے گا؟ ماں باپ کو، اور وہ یہاں ہیں نہیں، وہ کیوں دینے والے ہیں؟ اور بچوں کو اگر ہم خود دے دیں تو ان سے لے بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ابا بچے کو کوئی چیز بالغ بنا کر دے دے کہ 10 پاؤنڈ ہم نے اس کو دے دیے، جیسے عید بقرعید کو پیسے بچوں کو دے دیتے ہیں، ان بچوں کا وہ پیسوں کا وہ بچہ مالک ہو جاتا ہے، خود ماں باپ بھی ان پیسوں کو نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی کے واسطے ان کو جمع رکھنا، ان کا محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب بچوں سے پیسے دے کر بھی نہیں لے سکتے، ان بچوں سے پڑھا ہوا ثواب کیسے لے لیں گے؟ اور وہ ثواب ان کے پاس رہا بھی نہیں ہے، وہ تو ان کے ماں باپ کو مل گیا ہے، تو وہ ثواب کاہے کا پہنچائیں گے؟ اور پھر بچے کھیلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، ان پر وضو بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھیں گے، وہ توجہ اور اخلاص بھی ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک، تو ہر چیز کھیل ہے، تاکہ نماز بھی پڑھیں گے تو اس کے رکوع سجدے کھیل کے طور پر کریں گے۔ تو ان سے ثواب پہنچانا اور پھر ان کو کھلانے کا بندوبست کرنا جو رسم ہے، اس کا ثواب ماں باپ کو یا والدین کو یا بڑے بوڑھوں کو نہیں پہنچتا ہے، خود اپنے طور پر یا اپنے احباب و مخلصین سے کہہ کر، اس طرح کہ وہ اطلاع بھی نہ کریں اور وہ خبر بھی نہ کریں اور اس بات کی پابندی بھی نہ کریں کہ کہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہی وہ پڑھیں گے۔ یعنی اخلاص سے اس تلاوت کو پہلے عبادت بنائیں اور اس کے بعد کسی بھی شخص کو، جانے والے کو ثواب اس کا پہنچائیں تو ثواب پہنچے گا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بوڑھا مر جائے تو رنج و ملال ہوتا ہے، ایک مہمان 20-30 دن یا 40 دن، جیسے ہمیں 40 دن کا چلہ پورا ہو گیا ہے، تو 40 دن کے بعد اگر کوئی مہمان جانے لگے تو اس کے جانے سے طبی طور پر رنج و ملال ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو رونے بھی لگتے ہیں فریقین، جانے والا بھی رونے لگتا ہے، رخصت کرنے والے بھی رونے لگتے ہیں. حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ قیام عارضی ہے، سب کو معلوم تھا کہ یہ تو جانا ضروری ہے، مگر چند روزہ ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے دوستانہ تعلقات ہو جاتے ہیں، اس پر رنج و ملال ہوتا ہے. تو عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام شرکت کتنا عجیب ہے، معجزانہ، کہ رمضان شریف اتنی محبتوں کے ساتھ آیا، بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے چاند لائے، پہاڑیوں پہ چڑھے، اس ملک سے اس ملک سے ڈھونڈا، جہاں بھی مل گیا وہیں سے لے کے آئے، اور بڑا استقبال شاندار کیا جیسا کرنا چاہیے. یہ رمضان کا استقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی شروع فرما دیتے تھے. تو اس پر تو الحمدللہ امت عمل پیرا ہے کہ رمضان کا اہتمام، اس کا استقبال تو کیا جاتا ہے، اور پھر رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں، رحمتیں بھی اس کی حاصل ہوتی ہیں، اور غیر شعوری طور پر رمضان بہت کچھ دے کے بھی جاتا ہے. تو جب جاتا تو لوگ روتے کہ نہ روتے؟ بہت روتے، اس لیے کہ بہت بڑا مخلص ساتھی چلا گیا جو ہماری نعمتوں کو اس درجے بڑھا رہا تھا کہ نفلیں پڑھیں تو فرضوں کے برابر کر دے، اور فرض پڑھیں تو ستر ستر گنا اس کی قیمت بڑھا دے، جس کی راتیں اور جس کے دن ہمارے واسطے باعث حسنات ہوں، اور ایسی عبادت لے کے آیا ہو کہ سوتے ہوئے بھی ہم اس کو کر رہے ہوں. اب اگر سو جائیں گے تو عبادت تو نہیں کر رہے نا، لیکن رمضان میں سو جائیں تو رمضان میں روزہ چل رہا ہے، سوتا ہوا خود عبادت کر رہا ہے، ایسی کوئی عبادت اور نہیں ہے سوائے رمضان کی اور سوائے روزے کے. تو اتنی نعمتیں اور دولتیں ہم کو دے کے جا رہا تھا، اس سے دوستی تو ہو گئی نا، اس سے محبت ہو گئی. اب جب رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آیا تو وہ رخصت ہوا رمضان، اب رونے دھونے لگتے نا، چیختی چیخیں پکاریں ہوتی، ایک بڈھا ہی مر جائے تو گھر میں سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. یہ تو رمضان تو جوان تھا، چلا گیا، اس کے جانے پر تو بہت واویلا ہوتا، بڑا شور شغب ہوتا. لیکن اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ اس کے جانے کو اللہ نے عید قرار دے دیا تاکہ ذہن رنج و ملال کی طرف نہ جانے پائے. بس یہیں سے اللہ کی حکمت، جب کوئی مر جائے تو اس کے بجائے کہ آدمی روئے دھوئے واویلا کرے، اس مرنے والے کے واسطے بخشش کا، مغفرت کا انتظام کرے، اس کے لیے ثواب پہنچانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اس رنج و ملال کو لے کر اگر بیٹھے گا تو حاصل کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں اس کی قبر پر جا کے خیمہ زن ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی رنج و غم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ بڑی بھی کیا کر رہی ہو، اللہ کی چیز تھی، انا للہ ما اخذ وللہ ما آتا، اللہ ہی کا ہے جو دیتا ہے، اللہ ہی کا ہے جو لیتا ہے. تو اس بڑھیا نے پہچانا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے وہی لاوبالی پن کا جواب دیا کہ چلو یہ مصیبت تم پہ تھوڑا ہی پڑی ہے، یہ مصیبت تو ہم پہ پڑی ہے. تو ایک شخص نے چپکے سے بتایا بڑی بی کو کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تجھے نصیحت فرما رہے ہیں. تو وہ گھبرائی کہ ارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت جواب دے دیا، اور در اقدس پہ حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ پڑنے کے وقت ہی اختیار کیا جائے، اور روتے دھوتے تو صبر کا عادی ہو ہی جاتا ہے آدمی، یعنی جب کوئی آفت و مصیبت اور طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوئی، اسی وقت آدمی صابر و شاکر ہو، وہ صبر صبر کامل ہوتا ہے. اسی کو فرمایا گیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ صبر جمیل ہے جو مصیبت اور آفت کے وقت ہی آدمی اختیار کرتا ہے، شکوہ حرف شکوہ زبان پر نہیں لاتا، یہ صبر جمیل ہوتا ہے. تو اللہ نے اس پریشانی سے ہم کو بچانے کے لیے کہ ہم رمضان کے فراق پر، اس کی ودائیے پر، اس کے جانے پر رنج و ملال کریں گے، واویلا کریں گے، اور خدا جانے اس پر بھی کہیں پھر ہم تیجا اور چالیسواں دسواں نہ کرنے لگیں کہ رمضان چلا گیا ہے، لاؤ چلو تیجا کرو چالیسواں کرو، نہیں، عید مناؤ، خوشی مناؤ، کہ جانے والے کا خیال نہ کرو، آنے والے کا خیال کرو. جانے والا تو چلا گیا ہے، اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کرو. اب جو تم رہ گئے اور تمہاری اہل و عیال رہ گئی ہیں، ان کے واسطے انتظام کرو. رمضان تو چلا گیا، اس کا اعتکاف، اس کے لیالی قدر تو چلے گئے. اب یہ عید جو آ رہی ہے، اس عید کی رات کی تم قدر کرو، یہ بھی تو مغفرت کی رات ہے. اس کو دیکھو. اور رمضان میں جو سحر و افطار تقسیم ہو گئے تھے صبح اور شام پر، کہ شام کو افطار اور صبح میں سحر، عید نے دونوں کو اکٹھا کر دیا اپنے دامن میں. اسی وقت میں افطار بھی ہے، اسی وقت میں سحر بھی ہو رہی. تو عید کا خیال کرو، عید کی رات کا خیال کرو، اور پھر جو تمہیں دے گیا ہے اس کی قدر و منزل پہچانو. یہ تو ایک مزاحیہ انداز میرا تھا ویسے ہی، کہ کہیں آپ حضرات عصر کے بعد جم کر بیٹھ جانے کو پھر یہ خیال کریں کہ کہیں رمضان اب کے 8-10 دن کے بعد ہی پھر آ گیا ہے. ہم تو 11 مہینے سمجھ رہے تھے کہ 11 مہینے کے بعد آئے گا، لیکن فال تو اچھی ہے کہ آپ نے 8-10 دن کے بعد پھر رمضان جیسے رمضان شریف جیسا سما بنا لیا ہے. رمضان نہ صحیح، لیکن بیٹھ گئے تو رمضان جیسا سما تو پھر بن گیا. اور ہم یہ سمجھے کہ نہیں، الحمدللہ اگرچہ جماعتوں میں کمی پڑ گئی، اگرچہ صفیں کم پڑ گئی، لیکن صلاحیتیں موجود ہیں، استعدادیں موجود ہیں. اگر ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ چل سکتی ہیں، بڑھ سکتی ہیں. چنانچہ الحمدللہ آج 10 دن کے بعد بھی وہی سما ہے. ایسا نہیں معلوم ہوتا جیسے رمضان چلا گیا ہو، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان جوں کا توں موجود ہے، اپنی برکتوں کے ساتھ موجود ہے. اور اس کے بعد میں نے پھر ایک آیت پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ذہن جو تھا، وہ فرماتے ہیں خود کہ جب میں کبھی واعظ کہتا ہوں تو اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرتا ہوں، اور اس کمی کی کمی کو دور کرنے کے لیے میں خطاب اپنے آپ کو کرتا ہوں، بظاہر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے وہ خطاب. یہ ذہن تھا. مثلا کسی رذیلے کے ازالے پر، کسی حسد پر یا کبر پر یا غرور پر یا بخل پر یا حسد پر یا کسی اور خاص موضوع پر تقریر فرماتے، تو فرماتے کہ جب میں اپنے اندر کوئی کمی کسی خلط میں محسوس کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کمی پر تقریر کرتا ہوں اور مخاطب اپنے آپ کو بناتا ہوں تاکہ میں اس کمی سے اپنے آپ کو نکال سکوں. کہاں یہ وائزوں کا ذہن ہوتا ہے؟ وائزوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمیاں، یہ کمزوریاں، یہ بیماریاں سب ان میں ہیں، مجھ میں نہیں ہیں. یہ ذہن ہوتا ہے، اسی لیے کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا. اور اگر یہ ذہن ہو کہ یہ تو سب شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بیمار تو میں ہوں، میں تو چپراسی ہوں، اللہ کی جانب سے مامور کیا گیا ہوں کہ میں اپنی اس بیماری کی بات بتاؤں اور پھر اللہ سے اس کی دعا کروں اور اس کے لیے علاج سوچوں. تو میں نے بھی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. عجیب بات یہ کہ ابھی اذان ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی، اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا جانے کہاں سے کس نے تھپک تھپک کے جو سلایا تو پھر آنکھ لگ گئی، اور جب یہاں سے اقامت کی آواز کان میں پڑی تو اٹھا، جلدی سے وضو کیا. تو آخر کچھ نہ کچھ تو شیطان نے ہماری نماز میں سے حصہ نکال ہی لیا. اگر تکبیر تحریمہ بھی چلی جائے تو بڑا حصہ کمزور چلا گیا، ایک رکعت چلی جائے تو اور کمزوری پڑ گئی، اور دو چلی گئی تو اور کمزوری پڑ گئی، اور 3 رکعت چلی گئی تو بہت ہی تھوڑا سا حصہ رہ گیا. لیکن قربان جائیے صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے یوں فرمایا، فتویٰ یہ دیا، مسئلہ یہ دیا، بتایا کہ اگر غیر اختیاری طور پر جماعت کے اجزاء چھوٹ جائیں تو اگر سلام پھرنے سے پہلے پہلے بھی شریک ہو گیا ہے کوئی مقتدی تو جماعت کا مدرک سمجھا جائے گا. جو جماعت کی فضیلت ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے جان بوجھ کر جاگتے ہوئے کوتاہی نہ کی ہو، تب ہے یہ. اور اگر جان بوجھ کر جاگتے ہوئے کوتاہی کی ہے تب یہ فضیلت نہیں ہے. اور جماعت کی موٹی سی فضیلت کیا ہے؟ ایک نماز پڑھو اور 27 گنا لو. تو ایک نماز پڑھنے 27 گنا ثواب مل جاتا ہے. ایک زمانہ ایسا تصور کر لو کہ آپ کا یہاں کا پاؤنڈ وہ ہمارے ہندوستان کے 1 روپے کے برابر ہو جائے، اوہو بخار چڑھے گا نا، اس سے تو ہمیں بھی چڑھے گا، آپ کو تو آپ کو 1 روپے کے برابر ہو جائے. تو یہاں انگلینڈ کی زمین کانپ اٹھے گی نہیں کانپ اٹھے گی؟ اور یہی پونڈ ہمارا پھر 27 کے برابر ہو جائے تو پھر کتنی بڑی خوشیاں ہوں گی. 27 کا ہو گیا ہے, اور 27 سے اگر بڑھ کر 37 کا اور 47 کا اگر ہو جائے پھر تو یہاں والوں کے آسمان پر محل ہوں گے. تو ایک پونڈ اگر 1 روپے کا بن جائے تو قیامت برپا ہو, اور 27 روپے کے برابر ہو جائے تو ان کے گھروں میں عید کی لہریں آئیں. تو اگر ایک نماز ایک ہی نماز ہو تو ماتم کی صفحیں نہ بچھیں, اور ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہو جائے تو خوشیوں کے محل نہ بنے. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ. مگر اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایک جز بھی اگر نماز کا جماعت سے مل گیا ہے, یعنی سلام سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو گیا ہے, تو مدرک فضیلت ہو گیا, یعنی اس کو بھی اللہ کے خزانوں سے 27 گنا ہی 10 ثواب دے دیے جائے. اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں. اب وہ سوچیں گے کہ پھر تو جب آخر میں ملنے ہی سے ہم کو اتنا ثواب مل جاتا ہے تو پھر ہم تکبیر تحریمہ سے کیوں شریک ہوں, ہم تو آخر میں آ جایا کریں گے, اتنی دیر میں تو ہم سینکڑوں روپے کا سودا بیچ لیا کریں گے دکان پر, آخر میں جا کے پہنچ جایا کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ 7:15 بجے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اور 5 منٹ کے بعد میں السلام علیکم نماز کا ہوتا ہے, تو 3 منٹ تو سودا بیچ ہی سکتا ہوں نا, اس لیے 27 گنا تو پھر بھی مل ہی جائے گا. نہیں نہیں, میں نے عرض کر دیا اس کا جواب کہ یہ تو اس وقت ہے جبکہ غیر شعوری طور پر نادانستہ طور پر اگر جماعت میں تاخیر ہو گئی تب یہ ثواب ملتا ہے, اور جان بوجھ کر کام میں لگے رہنے والے کو جو آخر میں جا کر ملتا ہے وہ جماعت کی فضیلت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور عصر کی نماز تو خاص طور سے زیادہ لائق اعتنا ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو. ظاہر نمازوں کی حفاظت کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ انہیں صندوق میں بند کر کے رکھ دو. نمازوں کی حفاظت کرو کہیں, اب تو رمضان کے بعد یہی سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ انہیں صندوق میں بند کر کے رکھ دو, کہیں کوئی چھیڑنے نہ پائے. نمازوں کی حفاظت صندوقوں میں نہیں ہوتی, نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے سے جہاں تک ممکن ہو. کام پر جانے کی بات تو الگ ہے, لیکن جہاں تک ممکن ہو 5 وقتہ نماز با جماعت کا مکمل اہتمام ضروری ہے جہاں تک ہو سکے. کام کی مجبوریاں, کہیں دور جانا, سفر کرنا, یا کبھی تھک گئے بیمار ہو گئے خدا نخواستہ, تو وہ اگر چھوٹ جائے مسجد اور جماعت تو اس پر اللہ بھی مواخذہ نہیں فرماتے. اور اس میں خاص طور سے صلاۃ وسطی, اللہ کی تعبیرات بڑی مختصر, قرآن کریم کا جو اسلوب ہے انتہائی معجز, کسی نماز کا نام نہیں لیا. والصلاۃ الوسطی, اور درمیانی نماز کی تو خاص طور سے حفاظت کرو. اب اس پر فقہا محدثین اور روایتیں مختلف ہو گئی کہ یہ صلاۃ وسطی کون سی نماز ہے. بڑی جماعت تو فقہا کی یوں کہتی ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کا زیادہ اہتمام کرو. عام طور پر عصر کے وقت کاروبار کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے, مشغولیتیں بہت ہوتی ہیں, مرد بھی کام میں زیادہ لگ جاتے ہیں, عورتیں بھی گھر میں کھانے پکانے کے مسئلے میں بہت زیادہ مشغول ہوتی ہیں, تاجر لوگ بھی بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں, کاشتکار طبقہ بھی اپنے کھیتوں میں عصر کے وقت بہت کام کرتا ہے, مزدور کی مزدوری بھی عصر کے وقت بہت زیادہ تیزی سے ہوتی کہ کام وقت نکل جانے کا وقت آ گیا, تو اس لیے اس وقت نماز چھوڑنے کا امکان تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس عصر کی نماز کی تو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے, یہ تو جان ہے تمام نمازوں کی. اور کسی نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد تو پھر مغرب کی نماز ہے. کیوں؟ مغرب کی نماز اس لیے کہ دو نمازیں ادھر اس سے جہری قرات والی ہیں, اور دو نمازیں ادھر سری قرات والی ہیں. ظہر اور عصر دونوں نمازیں سری قرات کی, اور عشاء اور فجر دونوں جہری قرات کی, تو دو جہری اور دو سری نمازوں کے درمیان میں جو نماز آئی وہ صلاۃ وسطی ہے, وہ مغرب کی نماز ہے. بعضوں نے کہا مغرب کی نماز ہے, کسی نے کہا نہیں, صلاۃ وسطی کے معنی ہے مخصوص نماز, وہ صلاۃ عشاء ہے. اس لیے کہ سارے نبیوں پر ساری نمازیں فرض ہوئی, مگر عشاء کی نماز کسی امت پر کسی پیغمبر پر فرض نہیں ہوئی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی امت کے. تو عشاء کی نماز یہ تحفہ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, کسی اور امت پر یہ عشاء کی نماز نہیں تھی. بس مغرب پڑھ کے سو جاؤ, صبح تک سوتے رہو. اس عشاء کی نماز سے مسلمانوں کی بستیاں پر رونق معلوم ہوتی ہیں. ہم تو دور سے ہی جب بستیوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا مسلمانوں کی نہیں ہے. اگر مغرب کے تھوڑی بعد ہی دیر باری سناٹا آ جائے بستی میں تو سمجھو یہاں مسلمان آباد نہیں ہے. مسلمانوں کی بستیوں میں بہت رات گئے تک سناٹا نہیں ہو سکتا. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو آنا جانا مسجدوں میں ضرور لگا ہوگا. تو عشاء کی نماز بھی صلاۃ وسطیٰ کی مخصوص ہے اس امت کے لیے, اور اس نماز میں تاخیر کی بھی آپ نے تاکید فرمائی کہ ہر نماز میں جلدی کرو مگر عشاء کی نماز میں کرو دیر. اور ہمارا کام ہو رہا الٹا, اور نمازوں میں چاہے ہم دیر کریں مگر عشاء کی نماز تو ایک گھنٹے کے بعد سوا گھنٹے کے بعد پڑھ ہی ڈالتے ہیں تاکہ آگے پورا وقت بچ جائے سونے کے واسطے. اور پیغمبر کا منشا یہ تھا کہ زیادہ دیر میں پڑھا جائے تو زیادہ دیر تمہاری عبادت میں گزر جائے گی. اور یوں فرمایا کہ لولا انا شکا امتی لامرتم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل, اگر میں امت پر مشقت کا خطرہ نہ محسوس کرتا کہ امت کو اس سے دقت ہو جائے گی تو میں تو تہائی رات پر عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا. لیکن بہرحال شفق غائب ہو تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور وقت آنے پر عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو فریضہ ٹھیک ادا ہو جاتا ہے. تو عشاء کی نماز کی حفاظت کرو, یہ وسطی ہے. اور بعضوں نے کہا نہیں فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی بہت کٹھن وقت میں پڑھی جاتی ہے. سونا چھوڑنا پڑتا ہے, بستر چھوڑنا پڑتا ہے, نرم گدے چھوڑنے پڑتے ہیں, اور جتنی بڑھیا نیند آدمی کو فجر کی نماز کے وقت میں آتی ہے اتنی تو کسی اور وقت میں آتی نہیں ہے. کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے رات کے اول حصے میں, تو کھانے پیٹ میں بھرے ہوئے ہیں, بڑی مشکل سے نیند آتی ہے. اور جب یہ کھانا ہضم ہو گیا تو اب میٹھی بڑھیا نیند آتی ہے. تو نرم نرم بستروں کو, نرم نرم گدوں کو, عمدہ قسم کی شیریں نیند کو چھوڑ دینا ایک بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا خاص طور سے کہ صلاۃ وسطیٰ یعنی صلاۃ فجر کا اہتمام کرو, کہیں اس کو نیند کی نظر نہ کر دو. اور پھر بعضوں نے کہا کہ نہیں صلاۃ ظہر, ظہر کی نماز اس کا مصداق ہے, اس لیے کہ وہ دن کے بیچوں بیچ واقع ہوتی ہے. آدھا دن تقریباً ادھر گزر گیا ہوتا ہے اور آدھا دن ادھر باقی ہوتا ہے. زوال شمس کے بعد فوراً یہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو وسط نہار پر, وسط دن میں اور درمیان دن میں ہونے کی وجہ سے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے. اور اس لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ یہاں تو نہیں مگر عربستان میں اور ان گرم بلاد حارہ میں جہاں گرمیاں بہت ہوتی ہیں, جہاں خط استوا ان کے سر سے گزرتا ہے سورج خط استوا سے, جیسے عربستان مکہ اور مدینہ ہے, تو وہاں تو ظہر کی نماز کے وقت بہت سخت شدید گرمی ہوتی ہے اکثر ایام میں. تو اس گرمی میں مسجد میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ظہر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا, گرمی ہو کچھ بھی ہو تمہیں مسجد میں جا کر یہ نماز پڑھنی چاہیے. تو ایک تو پانچوں نمازوں کو بھی صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے, اور پھر نماز کی حفاظت میں جیسے یہ داخل ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو, جماعت سے نماز پڑھو, ویسے ہی اس کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ نمازوں سے پہلے جو موقعہ اور غیر موقعہ سنتیں رکھی گئی ہیں اور نمازوں کے بعد میں جو کچھ نوافل اور سنتیں طے کیے گئے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ملا کے پڑھ لو, تو اس سے فرض نمازوں کی ذرا تھوڑی سی حفاظت ہو جائے گی, تمہید قائم ہو جائے گی. چار سنتوں سے مقصد پورا ہو گیا, چار فرضوں سے جو کمی بیشی رہی اس میں ہو گئی سنتوں سے تکمیل, اور اس میں بھی اگر کچھ تھوڑی بہت فرو گزاشت ہوئی تو نفلوں سے اس کی بھی تکمیل ہو گئی. اب بارہ رکعت ظہر کی ہم پڑھ کے چلے تو اس کے معنی ہے کہ چار مکمل ہو گئی الحمدللہ. دیکھ ہر چار رکعت میں ایک رکعت تو ٹھکانے کی پڑی ہوگی, کچھ خیالات بھی ادھر ادھر کے آ ہی گئے ہوں گے, وسوسوں نے بھی آ گھیرا ہوگا, نیت کا استحضار بھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمارے اندر نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے اللہ نے سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا ہے. تو نمازوں کی حفاظت میں سنن اور نوافل, سنن راتبہ, سنن موقعہ اور غیر موقعہ اور نوافل کا پڑھنا بھی داخل ہے. اور پھر اس کے بعد ان نمازوں کو, ایک نماز کو دوسرے نماز تک مسلسل لے کے چلنا, یعنی ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک, ہم گویا نماز میں رہیں گے، چونکہ اثر ظہر کی نماز مسجد سے پڑھ کے جائیں تو ایک ایسا عمل جو آپ کے لیے میرے لیے کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور نماز میں شمار ہوتے ہیں. ایسا تو عمل ضروری ہے نا، ذہن میں آ جانا چاہیے. لوگ تو پوچھتے ہیں کوئی تسخیر کا عمل ایسا بتا دو حضرت نوٹ لانے کا کہ تکیے سے اٹھا کروں تو تکیے کے نیچے سے 100 روپے روزانہ مل جائے گا تکیے کے نیچے. اور لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چکر بھی دے دیتے ہیں، 2-4 دن تو کسی شوبدے وغیرہ کے ذریعے سے رکھوا بھی دیتے ہیں اور اپنا تھک وقت چلے جاتے ہیں. تکیے کے نیچے کے روپے میں پیدا برکت نہیں ہوتی، وہ جو محنت سے کما کر روپیہ ہاتھ میں آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ دکان پر لائیں، سو جائیں، کاروبار میں لگیں، اپنی فیکٹری میں جائیں، دوست احباب میں بیٹھیں، مگر آپ کا یہ سارا عمل نماز میں شمار ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انتظار صلات. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں آپ کو بہت تاخیر ہو گئی، جو وقت نماز ہوتی تھی اس وقت آپ تشریف نہیں لائے. ہمارے یہاں تو دستور یہ ہے کہ اگر امام اصل نہیں آیا ہے تو کوئی امام نائب ہوگا اس سے پڑھوا لو، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر سارے مقتدی امام کے نائب ہو جاتے ہیں حکمی طور پر، تو کسی سے پڑھوا لو. لیکن وہاں تو ایسا نہیں تھا. اب سرکار کا نائب بھی کون ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ کو تو تاخیر ہو گئی، اور لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں اور دن بھر کام بھی کر کے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تو بڑی محنت اور مشقت کا زمانہ تھا، مگر حکم یہ ہے کہ پیغمبر اگر گھر میں موجود ہو تو باہر سے آواز دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ حکم ہے، یہ ادب ہے پیغمبر کا، آواز دینے کی اجازت نہیں. جب تک کہ خود گھر سے باہر تشریف نہ لے آئیں تو پھر پیغمبر کو آواز دینے کی اجازت نہیں ہے. اور ادھر اگر پیغمبر سو رہا ہو اور نماز کا وقت بھی آ جائے تو کسی امتی کو اس کا حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سوتے کو جگائے بھی، جگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر فجر کی نماز میں سوتے سوتے سورج بھی نکل آئے تو تبھی جگانے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ حکم دیا ہو کہ اگر سورج نکلنے کا وقت آ رہا ہے تو جگا دینا، تو حکم کے بعد تو جگا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ حکم نہیں دیا ہے تو جگانے کی اجازت نہیں. اب کیسے کریں؟ دیر ہو گئی، بچے پریشان، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظہیر الصوت بھی ہیں اور ذرا جرت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، مگر پیغمبر کے مقابلے میں تو جرت ان کی بھی نہیں چلتی تھی. انہوں نے ذرا بلند آواز سے کہنا شروع کیا، نام النساء، نام الرجال، نام النساء، نام الصبیان. مرد بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے. اتنی آواز سے ذرا کہنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکے، لیکن پھر بھی تشریف نہیں لا رہے. نام الرجال، نام النساء، نام الصبیان، سب سو گئے حضرت. بہرحال تشریف لائے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا. ہم تو 1-2 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے نا اپنے اماموں کا، مشکل ہے. لیکن وہاں 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا. اتنا سا فرق ہے کہ وہاں اس بات کا خیال رہتا تو شاید وہی آ رہی ہو، اور یہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ امام پہ کوئی وہی آ رہی ہوگی. یہ فرق ہو جاتا ہے تھوڑا سا. وہاں تو وہی کا مسئلہ تھا نا لگا ہوا پیچھے، اور یہاں ہمارے پیچھے تو وہی کا مسئلہ لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہی خیال آتا ہے کہ سو گئے. تو تشریف لائے، اور تشریف لا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم لوگ انتظار کرتے رہو گے نماز کا، اللہ تم کو نماز میں شمار کرتا رہے گا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت نماز پڑھنے والا، نماز کا انتظار کرنے والا تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ سارا اسلام مدینہ ہی میں تھا اس وقت، تو کہیں اور جو نماز ہی نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا منتظر بھی نماز میں ہوتا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 ہتھیار ہیں مومن کے جنہیں اسے ہر وقت باندھے رکھنا چاہیے. میں آپ کے سامنے وہ ہتھیار پیش کر دوں، مسلح ہو جائیں گے. وہ ایسے ہتھیار ہیں کہ سرکار سے لائسنس لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور کوئی چور بھی ان کو چرا نہیں سکتا. ہمارے گھر میں اگر کوئی رائفل، بندوق رکھی ہو یا کوئی ریوالور وغیرہ ہو، تو اس کے بجائے کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے، آج اسے گھر کا طواف کرنے لگیں گے چور چکارے، کہ کم سے کم ریوالور تو نکال لینا ہی چاہیے گھر میں سے. تو جس طرح یہ اسلحہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ویسے ہی ان اسلحہ کی ہمیں ان سے بھی زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو تین ہتھیار ہیں جو مسلمان کے ہر وقت بندھے رہنے چاہیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, یعنی وضو کامل مکمل کرنا من ناپسندیدگیوں کے باوجود اور کراہیتوں کے باوجود. ٹھنڈا پانی ہے, گرم نہیں ہے, مگر پھر بھی وضو پورا کرو. یا پانی دور سے لانا پڑتا ہے, قریب میں نہیں ہے, تب دور سے بھی لانا چاہیے. اور پانی پورے اعضاء پر بہانا چاہیے, اگرچہ بڑی قیمت سے ملتا ہے, تو اگر قیمت سے ملتا ہو تب بھی, دور سے لانا پڑتا ہو تب بھی, سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہو تب بھی, وضو کو کامل مکمل رکھنا, اور جب ٹوٹے جبھی پھر وضو کر لینا. اس بار کے وضو ہے. تو ہر وقت مسلمان کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آدمی اہتمام کرے تو ہو سکتا ہے ایسا, مگر ہاں ایک بات طبی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ریا وغیرہ کے خروج سے وضو ٹوٹنے لگے تو اس کو روکے نہیں پھر, ورنہ اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, جسم خراب ہونے لگتا ہے, کبھی کبھی قلب کی حرکت بھی اس سے بند ہو جاتی ہے گیس کے روکنے کی وجہ سے. جب وضو ٹوٹنا چاہے تو توڑ دینا چاہیے, اگر پانی موجود ہو تو وضو کر لینا چاہیے, اور پانی اگر موجود نہ ہو تو وہیں اپنی دیوار یا کسی بھی مٹی کی چیز پر دو ہاتھ مار کے تیمم کر لینا چاہیے وقتی طور پر, تب بھی یہ وضو ہی کے حکم میں ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ کچھ مشکل نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس ہوتا ہے. با وضو مسلمان کے پاس شیطان نہیں آتا, اس بات کا دھیان رکھیں, با وضو مومن کے پاس شیطان نہیں آتا, اس کا لشکر نہیں آتا. بہت ساری غلطیوں سے آدمی بچا رہتا ہے با وضو. اور دوسرا ہتھیار ہے کثرت الخطا الی المساجد, مسجدوں میں کثرت سے آنا اور جانا. ایک تو پنج وقت نماز کے لیے آنا اور جانا ہے ہی نہیں, کبھی کبھی ویسے بھی چلے آیا کریں. دیکھیں مسجد میں کوئی چور تو نہیں گھس گیا ہے, رات سے بند پڑی ہے, 24-8 گھنٹے ہو گئے بند کیے ہوئے, کہیں ادھر ادھر سے کوئی گھس گیا ہو, چلو ذرا صفیں ٹھیک کر دیں گے, ذرا صاف کر دیں گے, ذرا وہاں گھڑی گھنٹہ دیکھ لیں گے, اور کوئی کمی ہوگی تو اس کو درست کر دیں گے. یعنی مسجد سے ایک ایسا لگاؤ ہو جیسا اپنے محبوب سے, محبوب کے گھر سے ایک لگاؤ ہوتا ہے. اگر محبوب تک رسائی مشکل ہو تو ہم نے دیکھا ہے محبین اور عشاق کو گھروں کا طواف کرتے ہوئے, چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں, اس گھر میں تو رہتا ہے کم سے کم. یہ جو خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں, یہ وہ عاشقانہ انداز ہے کہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا دروازہ بند ہے, کھلتا نہیں ہے, تو ہم چاروں طرف تو گھوم رہے ہیں کم سے کم. تو گویا طواف کرنا محبوب کے گھر کا, یہ بھی بہت بڑی محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں تو کعبہ بھی نہیں کہ اس کا طواف ہی کر لیں, جانے کے واسطے, عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے واسطے وقت بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ویزا بھی چاہیے, تیسری مشکل تو دنیا نے لگا رکھی ہے, پیسہ چاہیے, وقت چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ویزا چاہیے, پھر سرکاریں ہیں, یہاں کی سرکار الگ ہے, وہاں کی سرکار الگ ہے, یہاں کی سرکار کا پاسپورٹ چاہیے, وہاں کی سرکار کا ویزا چاہیے. دونوں سرکاروں نے بھی باندھ رکھا ہے, ان تمام ضابطوں کا پورا کرنا بھی ضروری, مگر مومن جاتا ہے, تمام مشکلات کو آسان کرتے ہوئے جاتا ہے. تو مسجدوں میں کثرت سے اور آنا اور جانا رکھنا, جو آدمی ایسا کرتا رہے گا شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے. گھومتے رہو مسجد کے پاس سے, کوئی پوچھے بھی کہ میاں مولانا کیسے گھوم رہے ہو, زہر کا وقت تو نہیں ہوا, ابھی تو 11 ہی بجے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی جواب بھی دینے کو نہ ہو, یعنی ہم اس کو یہ نہ سمجھا سکے کہ کیوں آئے تھے ہم, کہ بس چلا آیا تھا ویسے ہی مسجد کا دیکھنے چلا آیا تھا. دروازہ مسجد کا وہ پلاسٹک کا گنبد, یہ شاعر اسلام میں سے, مسجد کا دروازہ, مسجد کی دیواریں, یہاں اللہ رہتے ہیں, یعنی اللہ کی تجلیات خاص رہتی ہیں, چلا آیا تھا. تو کیا اس کا ثبوت دیتا ہے کہ میں نماز کا منتظر ہوں, دروازہ کب کھلے, مؤذن کب اذان پڑھے, کب 12 بج کے آدھ گھنٹہ, 1:30 بجے تب جا کر کے دروازہ کھلے اور میں مسجد میں جاؤں. تو آدمی مسجد میں آنا اور جانا کثرت سے رکھے, نماز ہوئی کے لیے صرف نہیں. تو یہ بھی ایک ایسا ہتھیار ہے, بالکل ایسا جس شخص کا تعلق کسی پرائم منسٹر سے یا کسی بڑے اعلی افسر سے آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کے گھر میں آ کر دعوت بھی کھا لیتا ہے، کبھی یہ بھی وہاں چلا جاتا ہے، تو لوگ اس سے گھبرانے لگتے ہیں نا. پرائم منسٹر سے تعلق ہے اس کا، کلکٹر ڈی ایم سے اس کا تعلق ہے، ایس ایس پی سے اس کا تعلق ہے، اس کو مت چھیڑو، خدا جانے کیا ہو جائے گا. تو اللہ کے گھر میں جو کثرت سے آتا اور جاتا رہتا ہے اس سے شیطان اور شیطانی دنیا گھبرانے لگتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کہیں ہمارا ہی کام خراب نہ ہو جائے. یہ دو ہتھیار تو باہر کے ہیں، کثرت خطا یعنی قدموں کا چلنا یہ تو پیروں سے متعلق ہے، اور وضو کرنا یہ چار اعضاء سے متعلق ہے، باہر کے دو ہتھیار ہو گئے. اور شیطان کا حملہ جیسے باہر سے ہوتا ہے ویسے قلب پر بھی ہوتا ہے، دل پر بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی تو کوئی قلعہ بندی ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا طبیعت میں انتظار پیدا کر لینا. یہ انتظار دل میں آتا ہے، باہر نہیں ہوتا، دل کا عمل ہے انتظار کرنا. تو ایک نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور دوسری نماز کا طبیعت میں انتظار پیدا ہو گیا. جب قلب کی کیفیت انتظار والی بن جاتی ہے تو شیطان اس دل کے پاس نہیں آتا ہے. مگر یہ بڑی مشکل سے زائیہ اور تقاضا آتا ہے، ورنہ ہم نے تو یہ کہتے سنا ہے لوگوں کو کہ جب اذان ہوتی ہے ظہر کی تو کہتا ہے ابھی سے اذان پڑھ دی، ابھی تو ہم فجر کی پڑھ کے آئے تھے. اور عصر کی اذان ہوئی تو اس وقت لوگوں کو کہتے سنا ہے ارے ابھی تو ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، ابھی عصر کا وقت آ گیا. ارے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے انگلینڈ کا 5 گھنٹے کا دن ہو گیا ہے، یہاں تو ظہر کی پڑھ گیا اور پھر عصر کی پڑھنے چلو، اور عصر کی پڑھ گیا اور مغرب کی پڑھنے چلو، یہ تو دن کا سکڑ جانا ہے. لیکن یہ کہنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کو نماز سے گہرا تعلق نہیں ہوا ہے. اگر نماز سے گہرا تعلق ہو گیا ہوتا تو پھر یہ مؤذن کی اذان پر یا نمازوں کے وقت کے جلدی جلدی آنے پر نہ کڑھتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دروازہ اپنا ہمارے واسطے پھر جلدی سے کھول دیا ہے. یہ نماز جس چیز کا انتظار ہوتا ہے اس کے آنے پر کوئی یوں کہتا ہے، اگر ہماری کسی سے دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، یارانہ ہو گیا، تعلق پیدا ہو گیا، دانت کاٹی روٹی ہو گئی، ایک گھر کھانا تو دوسرے گھر پانی، ایسی دوستیاں ہو جاتی ہیں، مردوں میں مردوں کی، عورتوں میں عورتوں کی، بڈھوں میں بڈھوں کی، بچوں میں بچوں کی، ایسی گہری دوستیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا انتظار کرتا رہتا ہے کھڑا ہوا. میں نے ایک روز سنا ہے ابھی تو شاید کہ ہمارے دو ساتھی تھے، ایک جلال آباد کا رہنے والا، ایک لوہاری کا رہنے والا، پڑھنے کے زمانے میں ان میں ایسی گہری دوستی ہو گئی کہ مدرسے میں تو ان کے بات چیت کرنے میں تھوڑی سی پابندی تھی، لیکن جمعرات کو جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ دونوں جاتے اور لوہاری اور جلال آباد کے درمیان کے ایک جنگل میں جس کو آدھے کا باغ کہتے تھے وہاں کھڑے کھڑے صبح کر دیتے تھے اور صبح کو پھر مدرسے میں چلے جاتے تھے بات کرنے کا. مطلب تم اتنی ایسی کیا باتیں کرتے ہو جو ختم ہی نہیں ہوتی، ہماری تو کوئی بڑی سے بڑی بات بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں چلتی، سوچتے ہی رہتے ہیں کہ اب کیا بات کریں، جو کچھ تھا وہ تو سب ذخیرہ ختم ہو گیا. کہ ہاں جی ہماری تو بات ہے پھر جو کہ تم ہے پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو جس کا تعلق ہو گیا اور جس کا انتظار ہمیں پیدا ہو گیا اب وہ ہمارے پاس آیا اور اس کے بعد چلا گیا اور پھر 10 منٹ کے بعد میں پھر آ گیا، کوئی چیز بھول گیا، اپنی دستی وستی بھول گیا، پھر آ گیا. تو کبھی کسی دوست کو یہ کہتے سنا ہے کہ میاں ابھی تو آئے تھے ابھی پھر آ گئے؟ اگر ایسا کہتا ہے تو پھر نہیں آئے گا وہ. وہ تو کہہ رہے میرے آنے سے بار پڑتا تو میں کیوں آؤں گا، آج آیا تو آیا اب نہیں آنے کا. اور اگر یوں کہا اللہ تیرا شکر ہے میاں تم کچھ بھول گئے تھے، اچھا ہوا دوبارہ آ تو گئے، تمہاری زیارت پھر ہو گئی، اور خدا کرے پھر کچھ بھول جاؤ اور پھر سہبارہ آ جاؤ، اور خدا کرے پھر کچھ بھول جاؤ تو پھر بار بار ہمارے گھر میں آؤ، جیسے کوئی اپنے دوست اور محبوب کے آنے سے کبھی بار خاطر محسوس نہیں کرتا. ویسا تعلق تو کم سے کم اللہ کے گھر سے، اللہ کی نماز سے ہم کو ہو جانا چاہیے کہ بار بار آئیں ہم پہ بار نہ پڑے. بس یہ انتظار الصلاۃ والی کیفیت اگر پیدا ہو گئی اب گویا سمجھو ہم شیطان سے محفوظ ہو گئے، دل بھی محفوظ ہو گیا، باطن بھی محفوظ ہو گیا، ظاہر بھی محفوظ ہو گیا. اور یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انتظار میں کسی کے ہوتا ہے تو انتظار کا حکم اس کے عمل کا حکم ہوتا ہے. تو اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا کریں اور یہ شوق لے کے جائیں کہ جلدی سے عصر کا وقت آئے گا تو پھر مسجد میں آئیں گے، اب کتنا ہی آپ کام کیجئے آپ کے کام و کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ تو نیت کر ہی سکتے ہیں نا، یہ نیت تو بنا ہی سکتے ہیں، اس کا استحضار تو ہو ہی سکتا ہے کہ حل لگے نہ فٹ کری اور کام چوکھا ہی چوکھا ہونا، کہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، اس انتظار کے لیے تو وضو بھی نہیں کرنا پڑتا، اس انتظار کے لیے مسجد جانا نہیں پڑتا، اپنے کام میں کوئی حرج لازم نہیں آتا، بس یہاں سے انتظار اور نیت لے کے گئے اور پھر اپنے کاروبار میں لگ گئے اور پھر عصر کا وقت ہوا تو پھر چلے آئے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا انتظار ہوتا ہے تو بار بار گھڑیاں دیکھتا ہے، گھڑیاں ارے ہو تو نہیں گیا، نہیں وقت دیر تو نہیں ہو گئی، گھڑی گھڑی بار 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 گھڑی دیکھ گھڑی 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 دیکھتا ہے. کیوں؟ شوق ہے نا اگلی چیز کا. جب ریل کا وقت آ رہا ہو، ایئرپورٹ پہ جانے کا وقت آ رہا ہو، یا کسی دوست کے آنے کا وقت آ رہا ہو، یا گھر میں شادی ہو، بارات کے آنے کا وقت آ رہا ہو، تو ایک ایک منٹ برسوں کا ہو کے گزرتا ہے انتظار کا. تو انتظار سے وقت آئے گا تو پھر اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نماز کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یہ انتظار والی کیفیت ہم کو پیدا کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جو منتظر ہوتا ہے وہ اس عمل میں ہی شمار ہوتا ہے، اور یہ عمل ہمارا سوتے ہوئے بھی چل سکتا ہے، کاروبار میں بھی چل سکتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کا خاص طور سے اہتمام کرو، اور جب نماز کے لیے آیا کرو تو انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گا. تواضع کون سی نماز ہوتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول؟ اس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے عرض کروں. صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم کے ہر وقت کے حاضر باش تھے، خلوت میں جلوت میں، اس امت کے صحابہ میں سب سے بڑے فقی، تو وہ ان کی نماز جو صحابہ نے بیان فرمائی وہ کیسی تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز تھی کانہو اود، اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے لکڑی کھڑی ہے، اس میں کوئی حصہ حرکت نہیں ہے. ایسی نہ ہو جیسے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہاتھ ہل رہا ہے، کبھی وہ ہاتھ ہل رہا ہے، کبھی ہم جھک رہے ہیں، کبھی اوپر کو ہو رہے ہیں، کبھی نیچے کو ہو رہے ہیں، ہماری نمازیں حرکتوں سے بھری رہتی ہیں. نہیں، اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے سوکھی لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اور جانور یوں سمجھے کہ یہ سوکھی لکڑی کھڑی ہے، بیٹھ سکیں اس کے سر پر. یہ نماز تھی عبداللہ بن مسعود کی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ آپ لکڑی بن جاتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کانہو اود، گویا لکڑی بن گئے آپ. اور کتنی لمبی نماز ہوتی تھی؟ ہماری نمازیں تو عام طور پر فرض نمازیں کچھ تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، لیکن سنتیں اور نفلیں تو ہماری بہت سکڑ جاتی ہیں، چونکہ تنہا الگ الگ سے پڑھتے ہیں نا، کیوں اس کو بڑھایا ہم نے. فرض نمازوں میں تو تھوڑی بہت کچھ طول طوالت آ بھی جاتی ہے، لیکن نوافل اور سنن تو ہمارے بہت ہلکے ہلکے ہو جاتے ہیں. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں فرض جو ہوتی تھی وہ تو قدر ہلکی ہوتی تھی، اور جو اپنی نماز رات کو پڑھتے تھے تو عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک بھی کبھی کبھی قیام فرماتے تھے، اور پیروں پہ ورم آنے لگتا تھا. حضرات صحابہ نے عرض کیا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قیام فرماتے ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر پھٹنے کو ہو جاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے. فرما، ہاں جب اللہ کا انعام مجھ پہ سب سے زیادہ ہے تو اللہ کا شکر بھی مجھ پہ سب سے زیادہ ہے. میں بطور تشکر کے لیے اللہ کی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا قیام کرتا ہوں. تو کیسے قیام؟ کانہ اود، گویا کہ لکڑی کھڑی ہے. یہ نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نماز تھی عبداللہ بن مسعود کی. اور اسی نماز کے متعلق فرمایا آپ نے، سلو کما رائے تمونی اسلی، جو صحابہ آپ کی خدمت میں آتے، کوئی دس دن میں، کوئی بیس دن میں، کوئی دو دن میں، کوئی ایک ہی دن میں واپس ہو جاتا تھا، تو آپ ان کو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ، جس طرح ہم کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اسی طرح جا کر نماز پڑھا کرو، سلو کما رائے تمونی اسلی. تو آج بھی ہم کو ویسی نماز سیکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہوتی تھی. حضرت علامہ شبیر احمد شاہ عثمانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ ان کی نماز کا نقشہ بتاتے ہیں. شیخ الہند کی جو اسیر مالٹا بھی کہلاتے ہیں، جنہوں نے پانچ سال کی قید و بند کی سخت ترین زندگی بھی گزاری تھی، تو ان کی نماز فرماتے کہ ایک روز میں بھی شریک ہو گیا ان کے ساتھ نماز میں عشاء کے بعد، میں سمجھا چلو آج حضرت استاد کے پیچھے دو نفلے پڑھ لو، نفلے جماعت سے اگر گھر میں تنہائی میں کبھی کبھی پڑھ لیا کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، نفلوں کو بلانے کا اہتمام کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن بلا اہتمام کے اگر گھر میں اپنے ایک دو آدمی ہوں اور کبھی کبھی جماعت سے بھی پڑھ لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں سمجھا کہ مختصر سی نماز پڑھیں گے، حضرت بہت بوڑھے بھی ہیں، جسم بھی بڑا منہنی اور کمزور ہے، اور پھر بیماریاں بھی بہت لگ گئی ہیں، اب اتنی لمبی نماز کا تو تصور بھی نہیں تھا جتنی لمبی نماز پڑھی حضرت شیخ نے، حضرت استاد نے. تو حضرت نے نماز فاتحہ کے بعد میں قرآن قرآن کریم پڑھنا شروع کیا الف لام میم سے. تو جب کئی رکوع پڑھ دیے تو میں سمجھا شاید پارا پورا پڑھیں گے، پارا بھی پورا ہو گیا تو اب میں سمجھا کہ اب تو سورہ بقرہ ختم کریں گے. سورہ بقرہ پر بھی رکوع نہ ہوا تو میں سمجھا شاید منزل پوری کریں گے، منزل بھی سوا پانچ پار ہوگی ہے، منزل پر بھی رکوع نہ ہوا تو میں نے کہا خدا خیر کرے، اب کچھ پتہ نہیں کہاں منزل ہوگی کہاں رکوع ہوگا، آج تو پھنس گئے. ایک منزل، دو منزل، منزل بمنزل، منزل بمنزل، چھ منزل پڑھی، سورہ قاف تک پڑھا، سوا چھبیس پارے، پونے چھبیس پارے پڑھے ایک رکعت میں. اور یوں فرما دیے چھبیس، پونے چھبیس پڑھنا تو چلو ایک بات ہے، اور بھی حضرات پڑھ لیتے ہیں رمضان میں خاص طور سے، اور بھی حضرات کو ہم نے دیکھا ہے وہ پورا قرآن شریف دو رکعت میں رمضان میں ختم کر لیتے ہیں. لیکن کمال یہ تھا کہ اس بڑھاپے میں، اس کمزوری میں، اس علالت کے زمانے میں، ایسے منہنی سے جسم میں، یوں فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک ایک رکعت کے پڑھتے رہنے میں حضرت کے سانس کی آواز بھی میرے کان میں نہیں آتی تھی، کھانسنا مٹھارنا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دونوں ہاتھ جیسے بندھے تھے ویسے ہی بندھے تھے، یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھے اور وہ کھجلانے لگے جسم کو، یا داڑھی میں کھجلی لگنے لگے، یا مونڈے پر ہاتھ جانے لگے، یا ٹانگوں میں ایک ٹانگ پر زور ڈالا دوسری ٹانگ پہ ہم نے اس کو آرام دے دیا، گھوڑا وال جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا، ایک ٹانگ کھڑا رکھتا ہے اور ایک ٹانگ کو وہ آرام سے سلا لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اپنی چار ٹانگوں کو وہ آرام سے کھڑا کھڑا ہی سلا لیتا ہے، اس لیے کہ گھوڑے کے مقدر میں بیٹھنا بہت کم ہے، وہ سوتا بھی ہے تو کھڑا ہی کھڑا سو جاتا ہے، اور اپنی جسم کو آرام دیتا ہے تو اللہ نے اس کی جسم میں آرام کرنے کے کچھ ایسے طریقے رکھ دیے ہیں. تو ایک ٹانگ ڈھیلی ہو اور ایک ٹانگ کسی ہوئی ہو، یہ گھوڑے کی سی کیفیت ہو جاتی ہے جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نے ایک ٹانگ پہ زور دیا اور دوسری ٹانگ کو کھڑا رکھا ہو، یا ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے ناف کے اوپر وہ اٹھے ہوں، ان میں سے کوئی ایک ہاتھ اٹھا ہو، کہیں جسم میں کھجلی لگی ہو، کہیں کھانسی یا کھنکار اٹھی ہو، اسی قسم کی بھی تو کوئی بات اس نماز میں نہیں ہوئی. اور ایک رکعت میں پھر جو بقیہ قرآن شریف رہ گیا تھا اس کو پڑھا، اور اس طرح نماز پڑھی دو رکعتیں، اور پھر فرمایا علامہ شبیر حمزہ عثمانی نے، میں نے استاد محترم کی نماز کو ایسا دیکھا جیسا حدیثوں میں عبداللہ بن مسعود کی نماز کو سنا تھا، جیسے عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بتایا تھا. اس طرح کی نماز یا پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رات کو عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھتے اور پورا قرآن شریف دو رکعتوں میں رات کے وقت میں پڑھ لیتے تھے. اتنا بڑا امام ہے، اور چلو یہاں تو ایک ہی دن ایسا ہوا، اور وہاں تو چالیس سال تک یہ عمل مسلسل رہا. اتنے بڑے عظیم اور عجیب لوگ تھے، اللہ تعالی نے ان کو کتنا نوازا تھا، ایک دو سال نہیں، ایک دو دن نہیں، چالیس سال تک مسلسل یہ عمل جاری رہا رات کو قرآن شریف کے ختم کرنے کا. اور پھر اتنا بڑا فقہ مدون کر گئے کہ تین تہائی آبادی دنیا کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی تقلید کرتی ہے، ان کے بیان کیے ہوئے مسائل پہ عمل کرتی ہے اور صراط مستقیم پر چلتی ہے. اتنا کام بھی کر گئے، اور پھر سب سے اور اس سے بھی بڑا کام، یعنی کہ صاحب وہ کوئی ادارہ چلاتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ چندوں وغیرہ کی تحریک ہوتی تھی، ادارہ بھی ان کا اپنا ذاتی ادارہ تھا، اس ادارے کے واسطے کوئی چندہ نہیں تھا، پچاس عالم اپنے یہاں علماء کی کمیٹی کے طور پر رکھتے تھے کہ جو کچھ میں نے کتاب و سنت سے مسئلہ نکالا ہے اس کو تم ذرا پرکھو، اس پہ تنقید کرو، اس پہ کوئی اعتراض ہوتا ہو تو اعتراض کرو، اس کو ٹھیک ٹھیک اصولوں کے تحت لاؤ. 50 علماء اپنے گھر میں رکھتے تھے اور ان کے تمام ذمہ داریوں کی کفالت خود فرماتے تھے. ایک بہت بڑی تجارت کپڑے کی کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ, اس تجارت سے اپنے گھر کا کام بھی چلاتے تھے اور ان 50 علماء کے گھروں کی کفالت بھی فرماتے تھے جو ان کی فقہ کے واسطے رکھے ہوئے تھے. بتائیے کتنا بڑا تاجر تھا اور کتنے بڑے کتنے اماموں کا کتنے علماء کا وہ ایک تنہا کفیل تھا. آج تو قومیں کی قومیں ادارے کے ادارے بھی اتنی بڑی کفالت نہیں کر پاتے. ایک آدمی اگر بہت بڑا تاجر ہو گیا تو اپنی کوٹھی بنا سکتا ہے, اپنا ہی بنگلہ بنا سکتا ہے, اپنے ہی واسطے گاڑیاں لے سکتا ہے, اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جا سکتا ہے. لیکن آج تو ساری زمین پر نظر ڈالو, آپ کو ساری شان کا اس مثال کا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا کہ اس نے اپنی تجارت کو اللہ کے لیے اس شان سے وقف کیا تھا کہ رہتی دنیا تک کے کروڑہا مسلمانوں کے واسطے ایک رہنمائی بنا رہے ہیں, قرآن کریم سے مسائل نکال کے بتا رہے ہیں اور ان تمام علماء کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے. معمولی چیز نہیں ہے. آج کی اس دنیا میں تو ایک مسجد کو بھی ایک آدمی نہیں چلا سکتا ہے. ایک مسجد کا ایک ہی امام ہوتا ہے یا ایک ہی مؤذن ہوتا ہے, اس کو بھی ایک آدمی نہیں چلا سکتا ہے, وہ بھی سب مل کے چلاتے ہیں. لیکن وہاں تنہا ادارے کو چلا رہے ہیں, تنہا اپنی تجارت سے چلا رہے ہیں اور تمام ملازمین کو اس بات کی ہدایت ہے کہ دیکھو کوئی چیز بھی شرعی اصولوں کے خلاف خریدی بیچی نہ جائے. ہدایت تھی کہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہو تو اس کو بتا دیا جائے, بغیر بتائے اگر بیچ دیا جائے گا تو وہ بے صحیح نہیں ہوگی, معیوب کی بے ہوگی, اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں یہ دھوکہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من غشنا فلیس منا, جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت سے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہوتا. وہ مسلمان اور دھوکے بازی یہ تو نہیں ہو سکتا. عقل مند اور دھوکے میں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن کی دو شانیں ہوتی ہیں, ایک لائخدہ ایک شان لائخدہ ہوتی ہے. لائخدہ کے معنی کہ دھوکہ نہیں دیتا. مومن کو اتنا دیانتدار ہونا چاہیے کسی حال میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے, اور مومن کو اتنا زیرک اور ہوشیار اور عقل مند ہونا چاہیے کہ اگر لوگ اس کو دھوکہ دینا چاہے تو کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. تو عقل مند بھی ہو, ہوشیار بھی ہو, زیرک بھی ہو, اور ساتھ ساتھ اس کے دین دیانتدار بھی ہو, نہ دھوکے میں آئے نہ دھوکہ کسی کو دے. اتنا بڑا کاروبار کرتے تھے اور اتنا بڑا ادارہ چلاتے تھے. آج جتنے ادارے یہ ہیں ہمارے ہندوستان کے, پاکستان کے اور ساری دنیا میں حنفیوں کے کتنے ادارے ہیں, وہ سب کے سب ادارے اس ایک ادارے کے مرہون منت ہیں جس ادارے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی سرمایے سے چلاتے تھے. اللہ نے کتنی دولت دی تھی ان کو, علم کتنا دیا تھا اور پھر تقویٰ کتنا دیا تھا. یہ بھی بعض حضرات سے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بکری کسی کی کھو گئی ان کے شہر, جہاں جس شہر میں رہتے تھے وہاں بکری کھو گئی. وہ بکری نہیں ملی تو بازار سے جو بکری کا گوشت آتا تھا وہ بند کر دیا, بکری کا گوشت بازار سے نہیں آئے گا. کیا خبر وہ چوری کی بکری ہی ذبح کر کے کوئی بیچ ڈالے اس کا گوشت. اور 12 سال تک بکری کا گوشت کھانے سے پرہیز کیا کہ وہ جانتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عمر بکری کی 12 سال ہوتی ہے. تو جب تک اس چوری کی بکری کا گوشت بازار میں آنا ممکن ہو سکتا تھا اس وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے گھر میں بکری کا گوشت نہیں آنے دیا. اگر ضرورت ہوتی تو پھر کوئی ایسی بکری خریدواتے جس بکری کے متعلق معلوم ہو جاتا یقین کے ساتھ کہ یہ وہ چوری کی بکری نہیں ہے. کتنا تقویٰ تھا, کتنی پرہیزگاری تھی اور تواضع کا کیا عالم تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور بے نفسی. آج تو اگر کسی کو ذرا سا بھی علم آ جاتا ہے تو آپس بار ہو جاتا ہے. ظرف چھوٹا ہے نا, چھوٹے ظرف میں بڑی چیز کھپتی نہیں ہے. علم آ گیا اور ظرف صحیح نہیں ہے تو علم اچھلنے لگتا ہے, کودنے لگتا ہے, غرور اور گھمنڈ کی کیفیت اس میں صاحب علم میں بھی پیدا ہونے لگتی ہے. اور وہاں کیا عالم تھا, جو رات کو تو سوتے نہیں تھے, دن میں دوپہر کو آرام کرنے کا معمول تھا کھانا کھانے کے بعد. قیلولہ دہر کی نماز سے پہلے قیلولہ فرماتے تھے, ظاہر ہے کہ جو رات کو نہ سویا ہو تو دن میں لیٹنے پر اگر کوئی اٹھائے گا تو غصہ آئے گا. کتنا ہی مجھاوا ہو, کتنے اس نے چلے دیے ہوں,
کتنا ہی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو، کتنے ہی مدرسے اس نے کھنگالے ہوں، کتنے ہی بڑے مولانا صاحب ہو گئے ہوں، لیکن اگر رات کے جاگے ہوئے کو کوئی دن میں ذرا سی دیر کے لیٹنے کے بعد جگہ دیتا ہے، چاہے گھر والی کیوں نہ ہو، اس پر بھی طوفان برپا کر دیتا ہے، تجھے خیال نہیں آتا، تو ہمیں مار دینا چاہتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر لیٹ گئے، بالا خانے پر رہتے تھے، اور ایک شخص نے نیچے سے دستک دی، دستک پر فوراً نیچے اتر کے آئے، لیٹ گئے تھے، لیٹے ہوئے پھر نیچے آئے، کیا بات تھی؟ کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، کہ چلو پوچھو، کہ حضرت آپ نیچے آئے اور میں بھول گیا، کہ اچھا جب یاد آئے تو پھر پوچھ لینا، حضرت پھر جا کے لیٹے اور پھر اس نے دستک دی اور پھر امام صاحب نیچے تشریف لائے اور پوچھا کیا بات تھی، اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ ذہن میں آ گیا تھا لیکن عجیب بات ہے آپ تشریف لائے تو میرے ذہن سے پھر نکل گیا۔ اس طرح حضرت کو سات مرتبہ اس نے دکھ کیا، سات مرتبہ حضرت اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آتے اور جاتے رہے، اور یہ ہر دفعہ بھولتا رہا، اور ایک دفعہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کو ڈانٹا نہ ڈپٹا، ما قہرنی ولا سبنی ولا شتمنی، جو انس ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی کہ میں دس سال تک آپ کی خدمت میں رہا، لیکن دس سال کی مدت میں مجھ سے بہت ساری شوخیاں اور غلطیاں بھی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ برا کہا، نہ برا کبھی نہیں، میں کسی کام کے لیے مجھے بھیج سے چلا جاتا تو چلا جاتا، اور اگر میں نہ جاتا اپنی شوخی کی وجہ سے انکار کر دیتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ تو ساتویں مرتبہ اس نے کہا جی ہاں حضرت یاد آ گیا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ بتائیے پیخانے کا ذائقہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ وہاں بھی حضرت کو غصہ نہیں آتا، اس زمانے کے کسی بہت بڑے ریاضت کیس اور مجاہدہ کش کسی بہت بڑے عالم و مرتاد سے آپ پوچھیں گے تو اس کے خون میں گرمی پیدا ہو کر آگ نہیں لگ جائے گی؟ سات مرتبہ تو کمبخت نے دکھ کیا اور اب مسئلہ بھی پوچھا تو ایسا، تو فرمایا بڑی سنجیدگی سے، بڑے وقار اور متمکنت سے فرمایا بھائی تادے پیخانے کا ذائقہ پوچھتے ہو کہ باسی کا؟ یہ تو صرف اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ تو اس نے کہا حضرت دونوں ہی کا بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تازے پائخانے کا ذائقہ تو میٹھا ہوتا ہے، اور باسی اور سوکھے ہوئے پائخانے کا ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ مسئلہ ہو گیا؟ تو کوئی جائز اور ناجائز کا مسئلہ تو نہیں تھا، تجارت کا، بیوپار کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نماز روزے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا مسئلہ تھا جس کو نہ پوچھا جا سکتا ہے نہ بتایا جا سکتا ہے۔ تو اس سائل کی پھر اور جرت دیکھیے، اس نے کہا حضرت آپ کو تو ہر قسم کے پیخانے کا ذائقہ معلوم ہے، کیا کبھی چکے دیکھا ہے آپ نے؟ تب بھی حضرت کو اشتعال نہیں پیدا ہوا، یہاں ہوتا ہے عالم، دنیا کا مقتدا یہاں بنتا ہے جب اس ڈگری ان ڈگریوں سے گزر جاتا ہے، مدرسوں کے محض سند اتنے لمبے لمبے مسلے لے کر یا پگڑیاں سر پر باندھ کر نہیں عالم بن جاتا، وہ مقتدا نہیں بنتا ہے، مقتدا یہاں بنتا ہے جب ان کسوٹیوں پہ اتر جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، نہ غصہ نہ اشتعال نہ کچھ بات زبان سے نکلی، نہیں بھائی ہر چیز کا ذائقہ چکھنے سے معلوم نہیں ہوتا، اللہ نے